جب مدینے میں ہوگا ہمارا گزر، پھر تو بگڑے مقدر سنور جائیں گے۔ جب مدینے میں ہوگا ہمارا گزر، پھر تو بگڑے مقدر سنور جائیں گے۔ بارشیں ہوں گی ہر سمت انوار کی، ہم غریبوں کے دامن بھی بھر جائیں گے۔ بارشیں ہوں گی ہر سمت انوار کی، ہم غریبوں کے دامن بھی بھر جائیں گے۔ زندگی وقف ہے اب تمہارے لیے، حق ادا ہم بھی الفت کا کر جائیں گے۔ زندگی وقف ہے اب تمہارے لیے، حق ادا ہم بھی عرفت کا کر جائیں گے۔ تم بگاڑو گے ہم کو بگڑ جائیں گے، تم سوارو گے ہم کو سنور جائیں گے۔ تم بگاڑو گے ہم کو بگڑ جائیں گے، تم سوارو گے ہم کو سنور جائیں گے۔ آسمان و زمین سب مخالف ہوئے، اب زمانے میں کوئی ہمارا نہیں۔ آسمان و زمین سب مخالف ہوئے، اب زمانے میں کوئی ہمارا نہیں۔ آپ نے بھی اگر ہم کو ٹھکرا دیا، ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے۔ آپ نے بھی اگر ہم کو ٹھکرا دیا، ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے۔ ہم نے دیکھے ہیں دنیا میں لاکھوں حسین، تم سے لیکن نگاہوں میں کوئی نہیں۔ ہم نے دیکھے ہیں دنیا میں لاکھوں حسین، تم سے لیکن نگاہوں میں کوئی نہیں۔ مسکراؤ گے تم تو بہار آئے گی، تم ہنسو گے تو موتی بکھر جائیں گے۔ مسکراؤ گے تم تو بہار آئے گی، تم ہنسو گے تو موتی بکھر جائیں گے۔ اپنے مرنے کا کچھ بھی نہیں غم مجھے، فکر یہ ہے مدینے میں مدفن ملے۔ اپنے مرنے کا کچھ بھی نہیں غم مجھے، فکر یہ ہے مدینے میں مدفن ملے۔ خاک پائے محمد اگر مل گئی، نام روشن زمانے میں کر جائیں گے۔ خاک پائے محمد مجھے اگر مل گئی، نام روشن زمانے میں کر جائیں گے، جب مدینے میں ہوگا ہمارا گزر، پھر تو بگڑے مقدر سنور جائیں گے، بارشیں ہوں گی ہر سمت انوار کی، ہم غریبوں کے دامن بھی بھر جائیں گے۔
الحمد لله الذي جعل الظلمات والنور، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. سامعین حضرات، میں آپ حضرات کے سامنے چند منٹ کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ حضرات میرے لیے اور اپنے لیے یہ دعا فرمائیں کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ ایسے الفاظ ڈال دے کہ جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور مجھے بھی فائدہ ہو۔ حضرت مولانا مشیر احمد قاسمی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ عیسائیوں کی بائبل سوسائٹی بنگلور کی طرف سے شائع کردہ پمفلٹ جب میرے نظروں سے گزرا تو اس میں جو باتیں گناہ کی معافی کی بابت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوخ کی گئی تھی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات کے سراسر خلاف ہونے کے باوجود قابل اعتراض بھی ہیں۔ اور اس پمفلٹ کے آغاز میں یہ قصہ نقل کرنے کے بعد اس سے یہ کوشش کی گئی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گناہ کی معافی کا اعلان کر دیا ہے، اور وہ قصہ یوں ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام ایک مرتبہ زیتون کے پہاڑ پہ گئے، اور پھر صبح سویرے ہی پھر وہ ہیکل میں آئے اور تمام اس کے ان کے پاس جمع ہو گئے اور وہ انہیں تعلیم دینے لگا۔ اسی دوران ایک فقیر اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ استاد، یہ زنا میں عین فعل کے وقت بندی گئی تھی اور اس کا حکم تورات میں یہ دیا گیا تھا کہ اس کو سنسار کیا جائے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جھک کر زمین پر اپنی انگلی سے لکھنے لگے اور پھر فرمایا کہ جو تم میں بے گناہ ہو وہ اس کے پہلے پتھر مارے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی جھک کر ہی تھے کہ وہ ایک بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک وہاں سے نکل گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیدھے کھڑے ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو وہاں صرف عورت بیچ میں کھڑی تھی اور وہاں اور کوئی آدمی نہیں تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے عورت، کیا تجھ پر کسی نے حکم نہیں لگایا؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میرے اوپر کسی نے حکم نہیں لگایا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے عورت، جا، اب گناہ نہ کرنا۔ تو عیسائی لوگ اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک عورت کو زنا کا ارتکاب کرنے کے باوجود اس کے معافی کا اعلان کر دیا، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے، بلکہ صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جب تم کو ان لوگوں نے کچھ نہیں کوئی حکم نہیں لگایا جو تم کو پکڑ کر لائے، تو میں بھی تجھ پر کوئی حکم نہیں لگاتا ہوں۔ اور اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ایک فقیر اور فریسی جو ہما وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگے رہتے تھے کہ کب ان سے کوئی غلط سرزد ہو تو ان کے خلاف پروپیگنڈا کریں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چنانچہ ان کے اس آزمانے کو بھانپ لیا، تو اس وجہ سے انہی کے اوپر اس کا فیصلہ چھوڑ دیا۔ چنانچہ ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ فریسی اور فقیر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام، ہم جانتے ہیں کہ آپ سچے نبی ہو اور سچائی کی راہ دکھاتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی کے طرفدار نہیں ہو، آپ یہ فرمائے کہ قیصر کو جزیہ دینا جائز ہے نہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ یوں ہے کہ مجھے جزیہ دکھاؤ. تو جب وہ جزیہ دکھایا, جب سکہ دکھایا گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ اس پر تصویر کس کی ہے. تو جب دکھائی, جب انہوں نے کہا کہ یہ قیصر کی ہے اور پھر فرمایا کہ یہ نام اس پہ کس کا لکھا ہے, انہوں نے کہا کہ قیصر کا. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیصر کا, قیصر کا, قیصر کا, قیصر کو دے دو, اور جو خدا تعالیٰ کا ہو وہ خدا تعالیٰ کو دے دو. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ارادوں کو پہلے باپ لیتے تھے, تو یا تو کوئی مشورہ نہیں دیتے ورنہ انہیں کے اوپر فیصلہ چھوڑتے تھے. اور یہ عیسیٰ لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ میں مجھے جو پھانسی دی گئی وہ تمہارے لیے بڑائی سے مغفرت ہے. تو لیکن ان کا یہ سب کچھ کہنا غلط ہے, بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی آیا اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ میں اپنی زندگی کے لیے کیا کروں. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیک کام کر تو تجھے اس کا اجر ضرور ملے گا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نیکی کی تعلیم دی ہے, بلکہ یہ تعلیم نہیں دی کہ میری پھانسی سے تم سب کی مغفرت کی جائے گی. اور افسوس ہے عیسائیوں پر جو آج یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر برابر چلتے ہیں. تو وہ صرف ان کے جو یہ دعوے ہیں یہ سب جھوٹے ہیں, بلکہ وہ یہ دھوکہ دے کر کہ ہمارا مسلک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعہ سے ملتا جلتا ہے, دھوکہ دے کر مسلمانوں کو اپنی طرف عیسائی مذہب سکھاتے ہیں. چنانچہ عیسائیت اور مسلمانوں میں اتنا تقابل ہے کہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ نہ کسی سے جانا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کو جانتا ہے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے ہیں, جیسے کہ باقی انبیاء گزرے ہیں اور انہیں کی طرح یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کے برحق نبی ہے. اور ان کا عقیدہ یہ ہے اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو پھانسی نہیں دی گئی اور نہ ان کو قتل کیا گیا, اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم, یعنی کہ نہ ان کو قتل کیا گیا اور نہ ان کو سولی دی گئی بلکہ ان کو اشتباہ میں ڈرا دیا گیا. اور ہمارا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ قیامت سے قریب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے اتر کر لوگوں کو اسی شریعت محمدی کی تعلیم دے کر پھر جب اس دنیا پانی سے رخصت کر جائیں گے تو پھر ان کی قبر مبارک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کے پاس ہوگی. اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں, اور ان کا عقیدہ تسلی سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ بھی خدا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی خدا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی خدا ہے. اور ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مریم حضرت اللہ تعالیٰ مریم کے پیٹ میں داخل ہوئے اور نو ماہ تک اس میں رہے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل اختیار کر کے نکل گئے, لیکن ان کا یہ سب کچھ کہنا غلط ہے. اور وہ اسی سے بہکاتے ہیں کہ ہمارا مذہب بھی شریعت محمدی سے ملتا جلتا ہے, لیکن آپ ان کے بہکاوے میں آ کر اور ان کے تباہ کن لٹریچروں اور ان کے تباہ کن اشتہاروں کو پڑھ کر اپنے آپ کو ایمان سے اور اپنے خود ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے اور اپنے بچوں کو اور اپنے باقی رشتہ داروں کو سکولوں میں ان کے سکولوں میں داخل کرنے سے پرہیز فرمائے.
اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. معاذ السامعين الكرام وبزرق الدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں آپ کے سامنے کے لیے آپ کے سامنے چند منٹ کے لیے کھڑا ہوا ہوں تاکہ میں آپ کے ایسے کچھ باتیں بتاؤں جسے آپ کو بھی فائدہ ہو اور مجھے بھی فائدہ ہو. عیسائی لوگ عقید تسلیس رکھتے ہیں، یعنی وہ تین خدا مانتے ہیں، ایک اللہ خدا ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام خدا ہے اور روح القدس بھی یعنی جبرائیل علیہ السلام خدا ہے. عیسائی اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ باپ خدا ہے، اور بالکل اس طرح کہ حضرت مسیح بھی اللہ کی خدا ہے اور روح القدس بھی اس طرح کا خدا ہے. ایک عیسائی مسلم ڈاٹ پوسٹ اپنی کتاب تاریخ الکتاب المقدس میں لکھتا ہے کہ خدا تین ہے اور یکساں خواص سے مرکب ہے، یعنی خدا یعنی اللہ خدا ہے اور حضرت مسیح بھی خدا ہے اور روح القدس بھی خدا ہے. انجیل کا بیان خدا صرف ایک ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں. اور انجیل مرقس میں ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس سے فرمایا کہ سنو اے بنی اسرائیل، ہمارا خدا تارا ایک ہی خدا ہے، اور تم سے مجھے یہ کیوں کہتے ہو نیک تو ایک ہی ہے خدا، تم سے نیکی کی باتیں کیوں پوچھتے ہو، نیک تو ایک ہی ہے اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ خدا واحد اور بھرک جس کو یسوع مسیح نے بھیجا ہے، جسے اس نے بھیجا ہے وہ جانے. اور قرآن کا بیان یہ ہے کہ خدا ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ لا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد، کہ تم لوگ یہ بات مت کہو کہ خدا تین ہے اور اس بات کو چھوڑو اور یہ تمہارے واسطے بہتر ہوگی. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الهكم اله واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. اور تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک اللہ ربکم لا الہ الا هو، یہ رب تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اور چوتھی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے اور سب کا تھامنے والا ہے. اور عیسائیوں کا دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ بیٹا چونکہ صفات اور خصوصیات میں اللہ باپ کی طرح ہوتا ہے، اس لیے حضرت مسیح بھی خدا ہے. اور دوسرے سلیمان میں ہے کہ وہ عیسائی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک روپ پر ایمان جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام کو اکلوتی بیٹا ماننا ہے، اور وہ زمانے سے پہلے خدا کے نور سے پیدا ہوا ہے اور خدا بھارت سے پیدا شدہ ہے اور خدا ہے مخلوق نہیں، اور وہ جوہر میں باپ کے برابر ہے. اور انجیل کا بیان یہ ہے کہ بیٹا کسی بھی صفات میں باپ کی طرح نہیں، نہ علم و قدرت میں نہ وجود میں، بلکہ وہ باپ سے ایک الگ فرق بننا عاجز ہے. اور حضرت مسیح علیہ السلام نے کرامت کے گڑی میں فرمایا کہ اس گڑی کو کوئی نہیں جانتا مگر نہ آسمان کے فرشتے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور ایک بھیڑ میں حضرت مسیح علیہ السلام کی پوشاک کو کسی عورت نے چھوا تو اور چاروں طرف دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ کس نے میری پوشاک چھوئی، تو کسی نے کچھ نہیں کہا. اور تیسری یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام بھائی نے یہاں سے دوسرے دن نکلے تو بھوک لگی تھی، تو دور نظر ٹھہرائی تو دور سے ایک عجیب کا درخت نظر آیا جس میں پتے تھے، اور تو وہاں گئے تو ان کو پتے کے سوا کوئی نہ کچھ نہ ملا. تو اوپر کے حوالوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ باپ وجود میں بیٹے کے برابر نہیں، اس لیے کہ قیامت کی گلی سے ناواقف ہے، اور اس عورت نے جس نے اس کی پوشاک چھوئی تھی اس سے ناواقف ہے. نیز اس سے بھی اگر معلوم ہوتا کہ انجیل کے درخت پر کچھ نہیں ہے تو وہاں نہیں جاتے. قرآن اور کچھ حوالے ایسے ہیں جن سے باپ کا جن سے بیٹے کا باپ سے برابر ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے، اور بیٹے کا باپ سے عاجز ہونا ثابت ہوتا ہے. اور زبدی کے بیٹوں کی ماں نے ماں سے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کیا چاہتی ہے، تو اس نے کہا کہ میں تیرے بادشاہ میں ان دو بیٹوں کو یہ چاہتی ہوں کہ یہ تیرے دائیں طرف اور ایک تیرے دائیں طرف اور دوسرا تیرے بائیں طرف بیٹھے. تو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میرے پیارا پیو گے, میں یہ ایک کو دائیں طرف دوسرے کو بائیں طرف نہیں بٹھا سکتا ہوں, مگر جن کے لیے میرے باپ تیار کر رکھے اس کے لیے یہ ہے. اور دوسری جگہ یہ ہے کہ اوپر کے ان مثالوں سے ان حوالوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندہ باپ کے برابر نہیں. اور آگے اور حضرت مسیح علیہ السلام آگے جا کر زمین پر گر پڑے اور دعا کرنے لگے کہ اگر ہو سکے تو یہ گھڑی مجھ سے ٹل جائے, اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر جو تجھ سے ہر کچھ ہو سکتا ہے اور مجھ سے یہ گھڑی ہٹا لے, اور اگر تو چاہے تو اگر جو میں چاہوں وہ نہ ہو بلکہ جو آپ چاہیں تو وہ ہو. تو اوپر سے ان حوالوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ باپ بیٹا کسی بھی سپاہ میں باپ کے برابر نہیں, نہ علم و قدرت میں اور نہ وجود میں. اور یہ بندے کا عاجز ہونا ثابت ہوتا ہے. اور تیسری اور کچھ ایسے حوالے ہیں جن سے باپ کا وجود بیٹے کا وجود باپ سے الگ تھلگ ہے, اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا کہ جو میرے سامنے میرا اقرار کرے گا اس کا اقرار میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کروں گا, اور تمہارے آسمانی خدا جو وہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو, اور تمہیں یہ شبہ نہ ہو کہ میں باپ سے شکایت کروں. تو اگر باپ بیٹے کا وجود باپ کے ساتھ ہوتا تو بیٹے تو شکایت کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور انجیل لوقا میں ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام خدا کریم کے دربار میں یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ, اے زمین کے پروردگار, میں آپ کی حمد پیش کرتا ہوں, آپ نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں کے سے چھین لی اور بچوں پر ظاہر کی. تو اگر باپ بیٹے کے برابر ہوتے تو حمد کس کی جا رہی ہے. اور حضرت مسیح علیہ السلام نے عیسائی کے قائم سردار کو اعلان جواب دیا, تو ان کے پادری میں سے ایک پادری پاس ہی کھڑا تھا, تو انہوں نے حضرت مسیح کو ایک تماچا مارا اور تو کہا کہ سردار قائم کو ایسے جواب دیتا ہے, تو غور کیجئے اگر مسیح علیہ السلام خدا ہوتے تو کیسے تماچا مارا جاتا, اس لیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ خدا کو کوئی تماچا مارے. اور قرآن کا بیان یہ ہے کہ وہ نہ خدا مسیح علیہ السلام نہ خدا ہے نہ خدا کے بیٹے ہیں, بلکہ وہ خدا کے ایک رسول اور برگزیدہ بندہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من مسیح ابن مریم الا رسول قد خلق من قبل الرسل وامه صدیقہ کان یقول عن الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یفقون, کہ حضرت مسیح علیہ السلام صرف اللہ کے رسول ہیں, ان کے سوا ان کے پہلے بہت سے رسول گزر چکے تھے, اور ان کی والدہ صدیقہ ان کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے, اور غور کیجئے کہ ہم ان کے لیے کیسے دلائل پیش کرتے ہیں. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ہوا اللہ عبد الانعام علی ہو جائے اللہ مسلی بنی اسرائیل, کہ ہم وہ محض اللہ کے ایک بندے ہیں اور ہم نے ان کا اپنا فضل کیا اور ان کو بنی اسرائیل کے لیے ایک نمونہ بنایا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم, وہ لوگ کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم اللہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قول في افواههم يزعمون قول الذين كفروا من قبل ان قاتلهم الله ان يفكون, کہ یہود یہ کہتے ہیں کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں, اور یہود یہ کہتے ہیں اور نصرانی عیسائی لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح مریم خدا کے بیٹے ہیں, یہ بات اپنے منہ سے نکالتے ہیں اور ریس کرنے لگے اپنے کافر کی باتوں کی. اللہ تعالیٰ ان کو گارڈ کرے کہاں سے پھرے جاتے ہیں. میرے محترم بزرگوں دوستو, اوپر کے ان تقابل سے یہ پتا چلا کہ خدا ایک ہے, اس کے سوا کوئی شریک نہیں, اور حضرت مسیح ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خدا کا بندہ اور رسول ہونا ثابت ہوا. تو میں اپنی تقریب کی اختتام انہیں چار باتوں پر کرتا ہوں. ہمارے
نحمد و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, وقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. سامعین کرام، آپ میں سے تقریباً ہر ایک شخص یہ جانتا ہی ہوگا کہ عیسائی لوگ جو کہ عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں کہ ان کے نزدیک جس طرح باپ خدا ہے اسی طرح بیٹا بھی ان کے نزدیک خدا ہے، اور بالکل اسی طرح ان کے نزدیک روح القدس یعنی حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام بھی خدا ہیں. چنانچہ ایک عیسائی مصنف ڈاکٹر پوسٹ اپنی کتاب تاریخ الکتاب المقدس میں لکھتا ہے، طبیعت اللہ عبارت عن ثلاثت اقوانیم متساویت، اللہ الاب واللہ الابن واللہ الروح القدس، یعنی خدا تین مساوی اور یکساں خواص سے مرکب ہے. باپ خدا ہے، بیٹا خدا ہے، اور روح القدس بھی خدا ہے. یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہوا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جن کی بعثت دیگر انبیاء بنی اسرائیل کی طرح لوگوں کی اصلاح اور انہیں راہ ہدایت بتلانے کے لیے ہوئی تھی، کیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسائی لوگوں کو عقیدہ تثلیث کی تعلیم دی تھی، یا انہوں نے اپنے اوپر نازل شدہ کتاب انجیل سے لوگوں کو عقیدہ تثلیث کی تقریر کی تھی یا تبلیغ کی تھی؟ انجیلوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے حواریوں سے ایسا کوئی بھی لفظ منقول نہیں جس سے عقیدہ تثلیث پر دلالت ہو سکے. اس کے برخلاف حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اپنی زندگی میں اللہ تعالی کی وحدانیت کی تلقین کرتے رہے، ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ تعالی کا رسول اور حادی تسلیم کرنے کی تلقین کرتے رہے. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے حواریوں سے ایسا کوئی بھی لفظ منقول نہیں جس سے عقیدہ تثلیث ثابت ہو سکے، جو عقیدہ تثلیث پر دلالت کر سکے، تو پھر عیسائیوں کے درمیان یہ عقیدہ کہاں سے پیدا ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عقیدہ عیسائیوں کے درمیان کونسل کی طرف سے آیا، اور پولس نے اس کے لیے راہ ہموار کی. نیقیا کی سب سے پہلی کونسل منعقدہ 325 نے الوہیت مسیح کو طے کیا، جو کافی دنوں تک مختلف ہونے کے باوجود بھی برقرار رہا. پھر قسطنطنیہ کی سب سے پہلی کونسل منعقدہ 381 عیسوی میں روح القدس کی الوہیت کا فیصلہ کیا گیا. اس طرح عقیدہ تثلیث بڑھے جھگڑے کے بعد مسیحیت کا ایک لازمی جزو بن گیا. سامعین کرام، میں آپ حضرات کے سامنے ابھی انجیلوں کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ ارشادات نقل کروں گا، جن سے یہ بات بالکل صاف طور پر واضح ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پورے عمر میں توحید و تفرید کی دعوت کی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان ارشادات سے عقیدہ تثلیث کی جڑ ہی اکھڑ جاتی ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ ان ارشادات سے اہل تثلیث کو ایک درس عبرت ملتا ہے. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا ارشاد میں بیان کر رہا ہوں، جو کہ انجیل یوحنا باب نمبر 17 آیت نمبر 13 میں ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالی سے مناجات کرتے ہوئے فرمایا، اور ہمیشگی کی زندگی یہ ہے کہ لوگ تجھ خدا واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کہ جسے تو نے بھیجا ہے لوگ اسے جانیں. اس قول سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات واضح فرما دی کہ ابدی زندگی کا حاصل جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو واحد حقیقی سمجھے اور انسان حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ایک رسول مانے. یہ نہیں فرمایا کہ ابدی زندگی کا حاصل یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تین اکنوں والا سمجھیں جو کہ آپس میں ایک دوسرے سے ممتاز ہیں. سامعین کرام یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلام یہ قول دعا اور مناجات کرتے ہوئے فرمایا ہے. اس لیے اس میں یہ احتمال بھی نہیں, کوئی شبہ نہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قول یہ کلام کہیں یہودیوں کے ڈر سے فرما دیا ہو. بس اگر عقیدہ تثلیث مدار نجات ہوتا تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو صاف ظاہر فرما دیتے. بس جب ثابت ہو گیا کہ ابدی زندگی نام ہے اللہ تعالی کے لیے توحید حقیقی کے اعتقاد رکھنے کا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رسالت کا اعتقاد رکھنے کا, تو جو چیز ان دونوں کی ضد ہے وہ ابدی موت اور گمراہی ہے. یعنی توحید حقیقی یہ ضد ہے تثلیث حقیقی کی, اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھیجا ہوا ہونا یہ ضد ہے ان کے خدا ہونے کی. کیونکہ بھیجنے والے اور فرشتہ میں مغایرت ضروری ہے. سامعین کرام آپ شکر کر لیجئے کہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اس وقت جو ابدی زندگی نام پڑا ہوا ہے جس چیز کا, وہ صرف اس وقت مسلمانوں میں موجود ہے, نہ کہ دوسرے قوموں میں جیسے کہ مجوسی ہیں, بت پرست ہیں, کیونکہ وہ ان دونوں اعتقاد سے محروم ہیں. اور عیسائیوں میں عقیدہ تثلیث رکھنے والے بھی اس سے محروم ہیں کیونکہ ان کے پاس پہلا والا عقیدہ ہی نہیں, یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو تین شمار کرتے ہیں. اور یہودی تمام اس سے محروم ہی ہیں دوسرا عقیدہ نہ ہونے کی وجہ سے. سامعین کرام حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا ارشاد انجیل مرقس باب نمبر 12 آیت نمبر 28 میں ہے, وہ اس طرح ہے, اور فقیروں میں سے ایک نے ان کو بحث کرتے سن کر جان لیا کہ اس نے ان کو خوب جواب دیا ہے. وہ فقیر پاس آیا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا, سب حکموں میں اول کون سا ہے, سب حکموں میں مقدم کون سا ہے؟ تو یسوع نے جواب دیا کہ سب سے اول سن اے اسرائیل وہ یہ ہے کہ خداوند ہمارا خدا ایک ہی ہے, اور تو خداوند اپنے خداوند سے اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنے سارے عقل, اپنے سارے طاقت سے محبت رکھ, اور دوسرا یہ کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ, ان سے بڑھ کر اور کوئی حکم نہیں. وہ فتح بول اٹھا اے استاد بہت خوب, تو نے سچ کہہ دیا کہ وہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں, اور اس کے ساتھ سارے دل, ساری جان, سارے عقل, سارے طاقت سے محبت رکھنا, اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھنا سب سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے بڑھ کر ہے. انجیل متی باب نمبر 22 آیت نمبر 36 تک 45 آیت نمبر 36 تک 40 میں بھی یہ دو حکم اسی طرح گزرے ہیں، بلکہ ان کے بعد یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ انہی دو حکموں پر تمام تورات اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جو سب سے پہلا حکم ہے اور جس کی تصریح تورات اور انبیاء کے دوسرے صحیفوں انبیاء کی دوسری کتابوں میں بیان کی ہے اور وہی برحق بھی ہے اور وہی خدا بادشاہت کے قرب کا سبب بھی، وہ یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی لائق عبادت ہی نہیں. اگر تثلیث کا عقیدہ مدار نجات ہوتا تو اس کا حکم، اس کا بیان تورات اور دیگر انبیاء کی کتابوں میں پہلے ہوتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر اس طرح کہہ دینا چاہیے تھا کہ لوگوں جو سب سے پہلی وصیت ہے وہ یہ ہے کہ رب ایک ہے، تین رکنوں والا جو آپس میں ایک دوسرے سے حقیقتا ممتاز ہیں. لیکن نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا فرمایا اور نہ ہی کسی انبیاء میں سے کسی نبی کی کتاب میں اس کی تصریح کی گئی ہے، بلکہ اس کے برخلاف تمام انبیاء بنی اسرائیل کی کتابوں میں توحید حقیقی کی تاکید اور اسی کی صراحت بھی ملتی ہے. اور اسی طرح کتاب استثناء کے چوتھے باب کی 35 آیت میں ہے، تاکہ تو جان لے کہ خداوند صرف میں ہی خدا ہوں اور میرے سوا کوئی اور خدا نہیں. اور پھر اسی کتاب کی اسی باب کے 39 آیت میں ہے، تاکہ تو جان لے آج کے دن تو جان لے اور اس باب کو دل میں جما لے کہ اوپر آسمان میں نیچے زمین پر میرے سوا اور کوئی خدا نہیں. اسی کتاب استثناء کے 6 باب کی 4 آیت میں ہے، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے. اور ایک کتاب ہے کتاب یشعیہ، اس کے باب نمبر 45 کی 5 آیت میں ہے کہ خداوند صرف میں ہی ایک خدا ہوں اور کوئی نہیں، میرے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں. تاکہ مشرق سے مغرب تک لوگ یہ جان لیں کہ صرف خدا میں ہوں، میرے سوا اور کوئی نہیں. سامعین کرام، یہ آیتیں وضاحت سے پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ مشرق سے مغرب تک ہر شخص کے لیے لا الہ الا اللہ کا اعتقاد رکھنا ہی ضروری ہے، نہ کہ نعوذ باللہ تین خدا کے ہونے کا اعتقاد رکھنا ہے. الغرض انسان ان سب حالات کے باوجود مفکرین دین، علماء دین پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان دشمن اسلام تحریکوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور ان مخترع تحریکوں کا گہرائی سے جائزہ لے لیں اور اپنی مضبوط اور ٹھوس دلیل اور واضح دلیلوں سے ان سے ڈٹ کر مقابلہ کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
اے چچا
کب آتے ہیں بھیا؟
ارے چچا ہم بہت دور سے آئے ہیں، آج آپ کے گاؤں میں ٹھہرنا چاہتے ہیں، کیا اجازت ہے؟
تو ٹھہر جاؤ، ہر واسطے ہمارا گھر راستہ ہے.
اچھا پہلے تھوڑا یہاں کھڑے کھڑے بات کر لیتے ہیں، پھر گھر چلیں گے.
چلو دیر سے، اچھا سے دیر سے کیا بات ہے، دیر سے بات ہوگی. چلو
ٹھیک، ایسے ہی اچھا لگتا ہے. تو پہلے خیر سنیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں دوسرے نبی بھی آئے ہیں جو لوگوں کو سچے دین کی دعوت دیتے ہیں.
کیا آخری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے, یہی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری میں بھی راستہ ہے.
یہی تو افسوس ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں, کیا آپ کو کسی نے بتایا بھی نہیں آج تک.
اے صاحب مولے, ہمارا مولے صاحب جمعہ میں یہ بات بتایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری میں بھی راستہ ہے, اور ہمارا بابا اور چاچا بھی یہ سنت رہے.
دیکھو چاچا, دنیا میں بہت سے نبی آئے ہیں نا,
ہم تو سنت رہے ہیں 124,000 آئے.
ٹھیک اسی طرح ایک نبی نیا بھی آیا ہے, جو جب بھی کوئی قوم ایک نبی چلا جاتا ہے تو وہ قوم پھر بگڑ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ دوسرے نبی کو بھیجتا ہے جو اس قوم کو سدھارتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب وہ گزر گئے, وفات پا گئے, تو قوم مسلم میں بگاڑ آ گیا. اسی وجہ سے اللہ نے ایک نبی نیا بھیجا ہے.
وہ نوا نبی کہاں ہے جو نوا نوا ابھی آیا ہے؟
وہ قادیان میں پیدا ہوئے تھے, ان کا انتقال ہو گئے ہیں.
جب
اب ان کا دین زندہ ہے.
جب وہ نبی مر گئے تو ہم ان سے کیا مانیں؟ ان سے اگر زندہ ہوتے تو ذرا بات کر لیں. چاچا کیا بات ہے؟ جی میں بھوکا آپ ان سے پوچھ لا کہ کہاں سے آئے. میں ان سے بات پوچھ لا کہ یہ صاحب ہمارا گھر ہے.
فرمایا آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟
جی میں انجینئر صاحب میں گور پورا کرنے ضلع کرنے والا ہوں. میرا گھر کاریا میں ہے. میرا نام گور کاریانی ہے. میں ان کی ایک نبی کی تبلیغ کروا رہا ہوں تاکہ ان کی دعوت کو پورے عالم میں پھیلا دوں.
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے جبکہ آپ کو خاتم النبیین کہا گیا ہے؟
حیرت ہے کہ آپ انجینئر ہو کر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ نے ہر زمانے میں قوم کی اصلاح کے لیے ایک نبی بھیجا ہے؟ اسی طرح ایک نبی بھیجا ہے. کیا اس وقت آپ خود دیکھ لیجئے قوم کی کتنی بگڑی ہوئی حالت ہے.
پھر قرآن میں جو خاتم النبیین لکھا گیا ہے کیا وہ غلط ہے؟ علماء تقریر کرتے ہیں, مفسرین تشریح کرتے ہیں, کیا اس کا کوئی مطلب ہی نہیں؟ اگر کوئی مطلب ہے تو پھر خاتم پھر دوسرے نبی کا آنے کا سوال ہی نہیں ہو سکتا ہے. اٹ از امپوسبل مسٹر یو آر رانگ. آپ بالکل غلط بول رہے ہیں.
جی حضرت انجینئر صاحب, آپ نے صاحب کے مطلب بھی بالکل غلط سمجھا ہے. آج تو بالکل صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام نبیوں کے سردار ہیں, اور اپنے پود اور اٹھارتی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مار لگا دی ہے کہ اب جس نبی کی نبوت جاری ہوگی وہ میرے انڈر اور مہجاتی میں رہ کر جاری ہوگی. کوئی یعنی آپ نے انڈر اور مہجاتی میں نبوت پر مہر لگائی ہے.
اچھا اچھا یہ بات ہے. واقعی بڑی بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سردار رہیں, اور آنے والے وقت میں جو نبی آئے وہ آپ کے ماتحت ہو یا آپ کے مور ہونے کی دلیل ہے.
جی میں آپ کو ایک بات اور سمجھاتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو صلوات و سلام کو جانا ہے وہ بھی تو آپ کے مہجاتی میں رہ کر آنا ہے.
جی ہاں اب تو میرے سمجھ میں بات آ گئی. ہندو کے یہاں بھی اس سے ملتی جلتی بات ہے کہ جب ادھرم بڑھتا ہے, دھرم کا امپان ہوتا ہے, تو اس دھرتی پر بھگوان برہما کسی کے روپ میں اپنا روپ دھارتا ہے اور پرجا کی اصلاح کرتا ہے اور دہشتوں کا سروناش کر دیتا ہے.
ٹھیک آپ نے اس کے مطلب صحیح سمجھا ہے. میں آپ کو خاتم النبیین کا ایک مطلب اور سمجھاتا ہوں. کیا آپ کسی انجینئر کے بارے میں یوں کہیں کہ آخری انجینئر ہے تو کیا اس کے بعد کوئی انجینئر نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی انجینئر کو تعریف کے طور پر کہا, اس سے دوسرے انجینئر پر کوئی فرق نہیں پڑے گا.
پھر تو آج سے نبی پر ضرور ایمان لانا چاہے. فی الحال آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. رحیم چاچا ابھی بیعت
نہیں. بابا میں ان سے بیعت نہیں کرتا, پہلے مولوی صاحب سے پوچھوں گا.
ادھر مولوی
صاحب, مولوی صاحب سے پوچھے انہیں سے جاؤں. او مولیا صاحب میں نے ان سے پوچھا ہے, یہ بھیا صاحب کیا بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی آئے نہیں؟
کیا بات ہے صاحب, آپ لوگ کہیں مرزا قاعدہ نہیں غلام قادر کی کہیں گانا رجا مکار زانی کی باتیں تو نہیں کر رہے ہیں؟
موسٹ صاحب زبان سنبھال کے بولے گا جھوٹ مار کے پاس آ دوں گا. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ پڑھے لکھے آدمی ہیں, میں ان کو مان چکا ہوں.
حیرت کی بات ہے, انہوں نے اس کو مار دیا. کیا وہ مار نہیں, مرزا کتنا بڑا کمینہ ہے. وہ تو انگریزوں کا کتا تھا, ان کے ٹکڑوں پر پڑتا تھا, اسی کی کہتا تھا. اس وقت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فتح کی بنیاد پر ہندوستان میں سارے مسلمان ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جہاد کر رہے تھے, تو انگریزوں نے اس سور کا نبوت کا تاج بنایا, تو اس نے نبوت کو فتوا دیا جہاد کو حرام ہونے کا. آپ تو ایک ٹوٹ ہے, آپ کوٹ کی تاریخ میں جا کر دیکھیے, اس میں لکھا ہے جس وقت شاہ عبدالعزیز جس وقت مسلمانوں کو پتا ہے سیرا کو دیکھ کر انگریز پھوٹ پڑ گئے, ان میں پھوٹ آنے کی کوشش کی, مگر مسلمانوں کی جان مسلمانوں کے ایمان پر قربان جائے. انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہم زمین بیچ دیں گے, ہم جان قربان کر سکتے ہیں, ہم بیوی اور بیٹی تک کو قربان کر سکتے ہیں, مگر دعوی نبوت ہمارے بس کی بات نہیں. اگر آخرکار وہ انگریز کم بخت اس کم بخت کے پاس گئے تو اس نے دولت کی راج پر سب کچھ مان لیا. اور اس طرح میل بھی لکھائے جس وقت اس کو اپنے بڑے افسر پڑھ لیا تو اس نے منہ پھیر کر کہا ارے کس الو کے پٹھے کو پکڑ کر لائے ہو, ارے نبی کا چہرہ ہی کم سے کم ایسا ہوتا جس کو دیکھ کر ہزاروں لوگ ایمان لے آئے.
ارے مولوی صاحب یہ باتیں شاید نہ بناؤ, اگر ایسی بات ہوتی تو قادیانی کو کیسے نبی بنایا جاتا؟
ارے آپ کو پتہ نہیں چچا, مجبوری کا نام مہاتما گاندھی ہے کہ آپ اسی طرح اسے بنایا گیا. یہ تو پکا اور چھٹا بدماش, پکا زانی, جی نمبر کا جھوٹا تھا, اس نے ہزاروں جھوٹ بول کر دعوی نبوت کیا.
ارے صاحب کیا بول رہے ہیں, ہمارے مرزا علیہ السلام نے تو صرف 20 یا 15 جھوٹ ہی بولے ہیں, ان میں سے جھوٹ میں ان کی اتنی بڑی نبوت میں کیا فرق پڑے گا؟ وہاں زنا کار کا ہونا کیا آپ کو معلوم نہیں؟ وہ تو زنا نہیں کرتے تھے بلکہ وہ تو برکت پہنچاتے تھے.
کیا آپ کے بیٹے نے بھی کر کے لیا؟ اگر نہیں لیا تو آپ کم بخت ٹھہرے, اگر لیا ہے تو بتائیے. سو
لا حول ولا قوت, کیا بتا رہے ہیں کہ میں اپنی بیٹی دے دیتا, میں اتنا گرا ہوا ہوں. ارے انہوں نے مجھے تو 3 لاکھ روپے اور 1 کلر ٹی وی دی تھی, اس لیے میں ان کی تبلیغ کر رہا ہوں اور ان پر ایمان رکھتا ہوں.
اس نے تو ایک مرتبہ اپنی ماں سے بھی زنا کیا کیونکہ پتہ نہ چلا مار کھول کا مرض تھا, مار کھول جا کا مرض تھا, وہ کب منہ کالا کر گیا.
میں آپ کی بات سننے کو تیار نہیں, ہمارے مرزا علیہ السلام نے حضرت ہرگز ایسا نہیں کیا, اگر کیا ہوتا تو ایسے نہیں ہوتے. آپ مولانا صاحب ہو کر اس طرح جھوٹ بولتے ہیں, کیا افسوس ہے آپ پر؟
ارے کم بخت جیسے میں نے جھوٹ بولا تو بے لگے مجھے مولانا ہونے پر تمہوں پر الزام لگانے لگے, جس نے ہزاروں بے شمار جھوٹ بول کر نبوت کا دعویٰ کہ تم اسے نبی ہونے کا یقین رکھتے ہو, کیا وہ نبی ہو سکتا ہے؟ وہ کتوں سے بھی گرا پڑا ہوا ہوگا جو جھوٹے دعویٰ نبوت کرتا ہو.
دیکھا ہمارا بٹوا کتنے کمال کا ہے, یہ جھوکرا دبل میں پڑتا ہے. ذرا وہ نبی سلاسن کی مطلب بتا دو.
وہ تو بتا دوں گا چچا, اس نے تو اس گدے نے یہاں تک کہا کہ میرے پاس ایک ثانی ہے. وہ محمد جو 1400 سال پہلے آئے تھے وہی مجھ پر ڈال لیے. اس کتے کا عقیدہ اواگین ہندو کا جو عقیدہ ہے وہی ہے. اس نے تو ایک بار اپنی ماں سے بھی زنا کیا اس کتے نے, آخر کا نبوت کا دعویٰ کیا.
آج لگتا ہے حمید میاں آپ نے ان کا گہرا مطالعہ کر رکھا ہے, آپ کی باتیں تو بڑی عجیب ہیں, ذرا اور کچھ سنائیے.
الحمدللہ میں نے کچھ پڑھا ہوں, میں اس شخص کبھی حاملہ, کبھی مریم, کبھی عیسیٰ بندہ تھا, کبھی اللہ کا نسخہ بندہ تھا. یہ دیکھتا تھا بابو الہی بخشاتا ہے, اس میں تجھ میں حیض دے گئے, تیرا حیض نہیں بلکہ وہ بچہ ہوگا جو اطفال منظر اطفال اللہ ہوگا. مجھے وہ یہ لکھتا ہے کہ عیسیٰ کی روح عیسیٰ کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی, مجھ میں عیسیٰ کی طرح عیسیٰ کی روح نفخ کی گئی, بلکہ یہ کہتا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رجول کرتا, اللہ تعالیٰ کی بیوی ہوں, میں مجھ پر اللہ تعالیٰ نے رجولیت کا اظہار فرمایا ہے. اور وہ لکھتا تھا اگر سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے.
اچھا آپ ان کا اور خاتم النبیین کا اور مطلب بتا دیجیے تاکہ اور مضبوطی ہو جائے.
خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی سچا نبی نہیں ہوگا, جھوٹا اپنی مٹی پلین کرتا پھرے گا, اس سے ہمارے نبی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. 200 حدیث سے خاتم النبیین کا یہی مطلب ہے کہ آپ کے پاس کوئی سچا نبی نہیں ہوگا. مرزا قاضی نے پہلے یہی کہتا تھا میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد کبھی کسی مذہب و رسالت کو نہیں مانتا ہوں.
ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. گور صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟
اچھا ایسی بات ہے تو میں توبہ کرتا ہوں, اس لیے کہ میں لالچ میں پڑ گیا تھا, مجھے معلوم نہیں تھا ایسا ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
یہ سنگ گراں جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دھم لیں گے, یہ سنگ گراں جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دھم لیں گے.
مقابل کے پیش نظر جہاں تک بات ثابت ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ تر ہمارے عوام جو جلدی ہی ان کے پنجے میں گرفتار ہوتے ہیں وہ کالجوں کے پڑھائی پر اکتفا کرنے والے ہوتے ہیں, یعنی جو کالج میں تو پڑھ لیتے ہیں ضروریات کی بنا پر, لیکن اس کے بعد اسلامیات کی طرف بالکل ہی متوجہ نہیں ہوتے اور اسلامیات کے طرف مشغول ہونا پسند بھی نہیں کرتے, اور جدید دور کی اس ماہیات اور واہیات اور تباہیات کی طرف مائل ہو جاتے ہیں ہمارے انہی مسلمان حضرات یہی مسلمان حضرات ہیں جو جلدی ہی ان کے پنجے میں گرفتار ہوتے ہیں. رہی بات ان بزرگان بزرگ حضرات کی جو عمر رسیدہ ہو گئے ہیں, ان کی تو بات اور یقین جو ہے ایک درجے تک کافی حد تک یہ ہے کہ وہ جلدی اپنے بات سے پھرنے والے نہیں ہوتے. جو بات ان کے دل میں بیٹھ گئی ہے تو وہ جلدی نہیں نکلتی ہے. اور ایک بات اس میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ یہ قادیان جو تقریباً 100 سال پہلے ہی سے ہندوستان میں گشت لگا رہے ہیں اور اپنی پردے پھیلا رہے ہیں اور مسلمانوں کو بہکا رہے ہیں, یہ عیسائیت ہی کا ایک شخص ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, ان چیزوں کی اور ان تعلیمات کی زیادہ سے زیادہ ہم بچوں میں پروگرام اور کیا کہتے ہیں اگلے مہینے اور یا کیا کہتے ہیں اگلے پروگراموں میں شامل فرمائیں گے. اس وقت ایک اور طالب علم کو جو بہت ہی قدیم ہے اور تمام طالب علموں میں فوقیت رکھتا ہے, میں اس کو دعوت دوں گا کہ وہ بھی آئیں اور اپنی کچھ تقریر سے سامعین کے قلوب کو گرمائیں.
اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان الدین عند اللہ الاسلام, صدق اللہ المولان العظیم. محترم سامعین کرام, آپ کو معلوم ہی ہے اس وقت کیسے کیسے مصیبتیں اور کیسے کیسے ہم پہ حربے کیے جاتے ہیں, اور اسی طرح آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس وقت کتنے مسلمان عیسائیتوں کی زد میں آ کر عیسائیت کے مذہب میں جاتے ہیں. کاش اگر ان کو یہ بات معلوم ہوتی کہ یہ دین ہم تک کیسے پہنچا, یہ وہ دین ہے جس دین کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے, یہ وہ دین ہے جس دین کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی, یہ وہ دین ہے جس دین کے لیے حضرت بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا, یہ وہ دین ہے جس دین کے لیے حضرت امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگا دیے گئے, یہ وہ دین ہے جس دین کے لیے حضرت امام بخاری کو بخارا سے نکالا گیا. بہرحال اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جس کے کامل و مکمل ہونے اور پسندیدہ ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا, ان الدین عند اللہ الاسلام, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور منظور جو دین ہے وہ دین اسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, اس اعلان خداوندی کے باوجود بہت سے فتنے اٹھے اور بے شمار باطل تحریکیں اٹھی, لیکن وعد خداوندی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون کا ظہور علماء دین و محافظین شرع متین کی ظہور و متین شرع کی ظہور میں ہوتا رہا. حفاظت خداوندی کا یہ ادنا کرشمہ ہے کہ آفتاب اسلام آج بھی اپنی تمام تابانی اور زوفشان کے ساتھ بسیط عرض میں نور افشاں ہے. اسلام چونکہ قیامت تک کے لیے کامل و مکمل دین ہے, اس کے علاوہ دیگر آسمانی مذاہب چاہے وہ یہودیت ہو نصرانیت ہو وغیرہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسوخ فرما دیا. اس کے علاوہ دیگر آسمانی مذاہب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسوخ فرما دیا, اور اسلام کے علاوہ اب کسی بھی مذہب پر چاہے وہ شریعت موسوی ہو یا شریعت عیسوی عمل کرنا جائز نہیں. حضرت عبداللہ ابن سلام وغیرہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے علماء یہود میں سے تھے, اسلام لانے کے بعد بھی سابقہ یہودی مذہب کی رعایت میں بدستور ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے, اور اونٹ کا گوشت حلال اعتقاد باوجود حلال اعتقاد رکھنے کے استعمال نہیں کرتے تھے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس خیال کی اصلاح فرمائی, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان, یعنی ایمان والے اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ, یہ نہیں کہ یہودیت وغیرہ کی کچھ رعایت کرو, ایسے قدم میں پڑھ کر شیطان کے خیالات کے آگے مت جاؤ. آپ کو معلوم ہے اس وقت عیسائی مشینریاں منظم طور پر اپنا جال پھیلا رہی ہے اور سادہ مسلمانوں پر تعلیم اور علاج و معالجے کے روپ میں ان کے دل کی زمین کو ہموار کر لیتی ہے. پھر یہ کہہ کر کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر قرآن میں بھی ہے, ان کے واقعات سنا کر یہ تاثر دلاتی ہے کہ گویا عیسائیت اسلام کے قریب ہے، حالانکہ واقع اور حقیقت یہ ہے کہ موضع عیسائیت کا تعلق نہ صرف اسلام سے نہیں ہے بلکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے بھی اس کا کوئی واسطہ نہیں. موجودہ عیسائیت کے عقائد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمات اور آپ کے تعلیم کردہ عقائد کے بالکل خلاف ہے. دراصل اس موجودہ عیسائی کا مذہب کا بانی اور اس کے عقائد کا ایجاد کرنے والا پولس ہے، نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. بہرحال اب ان تمام فتنوں کو روکنے کی ذمہ داری اپنے آپ پر ہمیں عائد ہوتی ہے. نہ اب ان فتنوں کے لیے نئے خالد اور نئے ابو عبیدہ پیدا نہیں ہوں گے. اللہ کی لاکھوں اور کروڑوں رحمتی ہوں ان کی پاک روحوں پر، لیکن ان کی بے چین روحیں زبان حال سے کہہ رہی ہیں کہ وہ اب قیامت تک نہیں پیدا ہو سکتے. ہم نے تلوار چلانے اور گردن کٹانے میں ایک لمحہ کا تعمل نہیں کیا، ہم نے اپنا کام ختم کر لیا، لیکن آج سر کٹانے اور کاٹنے کی ضرورت نہیں. آج نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر تلواروں کا حملہ نہیں، دلیلوں کا حملہ ہے، مادیت کا حملہ ہے. ہمارے جو عزیز طلبا یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں رہ کر اس سلسلے میں کچھ کیا جا سکتا ہے، ان کے لیے یہ سعادت مقدر ہے. وہ اس میں حصہ لے کر ان ابرار و اخیار اور ان شہدا و ادقیا کی سب میں جگہ پا سکتے ہیں. جو یہ سمجھتے کہ یہ دعوت کا ایک ایسا میدان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے محض اپنی حکمت کی بنا پر جس کا راز کوئی نہیں جانتا. من احیا سنتی عند فساد امتی فلو اجر میاد شہید. کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ سنت کون سی ہے؟ بے شک اگر کوئی ایک سنت زندہ کرے گا تو سب شہیدوں کا اجر پائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سنتی میں سنت کی ذات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف کی ہے، اس کے معنی ہے میرا چلن، میرا طریقہ، میرا دین اور میرا مسلک. اب ذرا غور کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، اس کی دعوت پر جو آج حملے ہو رہے، ان کے مقابلے کے لیے اگر کوئی سر بکت ہو کر میدان میں اتر آئے اور ان حملوں کے لیے سپر بن جائے تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ یہ مدرسہ جن کو آج حقارت کی نظر سے دیکھا جا سکتا ہے، یہاں کی ناتمام عمارتیں، یہاں کے متوازے اور خاکسار اساتذہ، یہاں کی بے سر و سامانیاں، یہاں کی بہت سی خامیاں، واللہ العظیم اسی بنا پر ہو سکتا ہے کہ یہاں سے ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں جو حق و باطل کے مارکے کارزار کے لیے شخصوار ہوں اور جانباز ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو پھر سے جاگلن کرے، اور ان ملحدان اور مادس پرستانہ تحریکوں اور ایمان ساز فتنوں کا جرت کے ساتھ مقابلہ کرے، جس کے لیے روح نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین و مضطرب ہے. بہرحال ان سب حالات کے باوجود اس وقت مفکرین اسلام اور علماء دین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس دشمن اسلام تحریک کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اور نہ صرف اپنے بھائیوں کو تنہا میدان میں نہ چھوڑے بلکہ ان افترا برداز تحریکوں کا گہرائی سے جائزہ لے اور واضح و مضبوط دلائل کے ذریعے اس کا مستور جواب دے.